کی اجازت دی ہے، جس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خون ریزی یا جانور کا ذبح کرنا لاشعوری طور پر انسان کو جارحیت کا مرتکب نہیں بناتا، بلکہ انشاءاللہ انشاء اس طرح کہتے ہیں۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہے، وہی لے ثواب الٹا۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ تاریخی روایات کے مطابق مشرکین عرب حیوانوں کو ذبح کرتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ لات و عزی اور حبل کا نام لیتے تھے اور قربانی کرتے تھے۔ اسی سبب سے اسلام نے ذبح کے وقت خداوند عالم کا نام لینے کا حکم دے کر اس بری خصلت کی بیخ کنی کر دی۔
سے کہا جبرائیل نے، نبی نبی یا میرے کانوں میں چپکے سے کہا، پیر طریقت نے کہہ دے نبی نبی یا نبی پر پڑھا رہوں گا، جس کے در کا ادنا غلام ہے وہ در نبی ہے، در نبی پر پڑا رہوں گا، اور پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، نبی نوح کو جب موجِ طوفاں میں کنارہ مل گیا، اور کلیم اللہ کو لطفِ نظارہ مل گیا، حسنِ یوسف کو زلیخا کا اشارہ مل گیا، الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ نبی نبی یا منور، منور جس طرح سے چاند ہے تاروں کے جھرمٹ میں، منور جس طرح سے چاند ہے تاروں کے جھرمٹ میں، شمع جس طرح سے جلتی ہے پرداروں کے جھرمٹ میں، مسیحا جس طرح بیٹھا ہو بیماروں کے جھرمٹ میں، بروز حشر اے ایمان والو بس اسی صورت محمد مصطفیٰ ہوں گے گناہگاروں کے جھرمٹ میں۔ نبی نبی یا
سامعین، انسان خدا کی رضا و خوشنودی کے حصول کی راہ میں قربانی دینے کے ذریعے فداکاری اور اسرار و استقامت کی روح کو خود میں زندہ کرتا ہے۔ در حقیقت قربانی انجام دینے کی حکمت قربانی دینے والے کی خدا سے قربت اور تقوی کے حصول کا سبب ہے۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے خدا راضی و خوشنود ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان معنویت اور روحانیت کے اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ قرآن کریم اس سلسلے میں ذکر فرما رہا ہے، قربانی کے گوشت و خون سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ اس تک صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم نے سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں قربانی کو خیر و برکت کا باعث، اور اسی سورہ کی آیت نمبر 37 میں قربانی کو تقویٰ اور نجات کا باعث بتایا ہے، اور ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم نے قربانیوں کے اونٹ کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ خدا تک ان جانوروں کا نہ گوشت جانے والا ہے اور نہ ہی خون، اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل والوں کو بشارت دے دو۔
در حقیقت اس آیت کی بنیاد پر وہ چیز جو اہم ہے وہ معنویت ہے، کہ جسے قربانی کرنے والا قربانی کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور بندگی کی راہ میں قدم رکھ کر خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ در حقیقت قرآن کی مذکورہ آیت کی بنیاد پر اعمال کی قبولیت کا معیار تقویٰ ہے، اور آیت کے آخر میں حیوانوں کے مسخر اور تابع ہونے کی نعمت کا بھی ذکر کیا ہے اور ارشاد ہوتا ہے، وہی خدا ہے جس نے آپ کو تشریح و تکوین کی راہ پر گامزن کیا اور ان بڑے اور طاقتور حیوانوں کو آپ کے حکم کا تابع بنایا تاکہ خدا کی اطاعت کی راہ میں ان جانوروں کی قربانی کیجئے اور ضرورت مندوں کے ساتھ نیکی اور اپنی زندگی کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے اس سے استفادہ کیجئے۔ اس بنا پر آیت کے اختتام پر نیک انسانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ وہ ان الہی نعمتوں سے استفادہ اس کی اطاعت کی راہ میں کریں اور راہ خدا میں انفاق اور خرچ کریں۔ جناب ابراہیم اور جناب حاجرہ کی داستان خدا کے تمام نیک اور صالح بندوں، نیز تمام دینداروں کے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام قرب تک رسائی کے لیے اپنی تمام امیدوں کو قربان گاہ تک لے کر آ گئے اور رضائے حق کے حصول کی راہ میں وہ کامیاب بندے قرار پائے۔ جناب حاجرہ نے بھی خوف و امید کے عالم میں خود کو بارہا آزمایا اور خدا پر توکل کے ساتھ صبر کے مقام تک رسائی حاصل کی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام بھی خدا کی رضا پر راضی تھے اور اپنا سر تسلیم اس کے حکم کے سامنے خم کر دیا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی رضا و خوشنودی، جناب حاجرہ کا صبر اور جناب اسماعیل کا سر تسلیم خم کرنا، ان میں سے ہر ایک عمل ہر انسان کا پائیدار معلم اور انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے اور دنیا کو ایک ابدی درس دیتا ہے۔ سامعین، پروگرام کا اختتام اس شعر پر کرتے ہیں، دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں، دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں، خوشی سے رقص کرتی مسکراتی پر بہار عیدیں۔
ہم تمام عاشقان الہی کی خدمت میں اس عظیم عید کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، ہم تمام عاشقان الہی کی خدمت میں اس عظیم عید کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
ہمیشہ شاد و آباد اور خوش و خرم رہیں۔ پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایک بار پھر عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا
حافظ۔ نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آغا کی قسمت, ہر آہ گئی عرش پہ یہ آغا کی قسمت, ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت, ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت, تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے تمام سوال آئی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے تمام سوال آئی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے, شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے, جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار سے, دربار نبی سے پیغام سبا لائیے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے, ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے, لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے, ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے, ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے, یہ راہ ڈر کی ہے, پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, یہ ڈھلتی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے اس کے تو پیر میں حج بھی خدا نے کرا دیے, اس کے تو پیر میں حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا, کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا, پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نحزت کدھر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام, ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے, تحیت شجر کی ہے, ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہے, ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے, خبر بے خبر کی ہے, جنوں بشر سلام کو حاضر گئے السلام, جنوں بشر بشر سلام کو حاضر گئے السلام. یہ بارگاہ مالک جنو بشر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا پروگرام سماعت فرما رہے تھے. سامعین, ہندوستان اور پاکستان اور بیشتر ممالک میں آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے, اس لیے ہم نے آپ کی خوشی کے لیے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. اور آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم ایران, پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. ایران, پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دیرپا امن کے قیام کی کسی بھی کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے ڈاکٹر مسعود پزشکیان. بورڈ آف گورنرز میں مغرب کی ایران مخالف قرارداد کا مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا میخائل اولیانوف. ہمیں سپریم لیڈر کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے, سید علی خمینی کا لبنانی نوجوانوں سے خطاب. اور اب اخبار جامع جم کی بات سرخیاں. یورینیم کی آسودگی کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں, یورپ اسرائیلی حکومت کے جوہری پروگرام میں سرگرم عمل ہے, ترجمان وزارت خارجہ. ایرانی جوہری مسئلے کو سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے گا, رافائل گروسی. غزہ میں شہدا کی تعداد 55,000 تک پہنچ گئی ہے. اور سامعین, روزنامہ اطلاعات کی بعض اہم سرخیاں کچھ یوں ہیں. اسرائیل نے میڈلن فلوٹیلا جہاز پر قبضہ کر کے مسافروں کو اغوا کر لیا. مذاکرات کے اگلے دور کے بارے میں فی الحال کوئی خبر نہیں ہے, ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی. اور ایٹمی توانائی ایجنسی کو خط, تعاون ہم جاری نہیں رکھیں گے, بہروز کمال بندی. اور سامعین, چلتے ہیں پاکستان جہاں سے اخبار ایکسپریس نے یہ اہم سرخیاں لگائی ہیں. اسپیکر نے بجٹ کے لیے قومی اسمبلی کے شیڈول کی منظوری دے دی. مہنگائی تھمی نہیں, اشیاء کی قیمتیں مسلسل اضافے سے عوام سال بھر پریشان رہے. کراچی, نجی بینک میں بڑی ڈکیتی, سیکورٹی گارڈ کی مدد سے کروڑوں کے زیورات لوٹ کر ڈاکو فرار. 29 فلسطینی بچے اور بزرگ بھوک سے موت کے منہ میں چلے گئے, اقوام متحدہ کا الرٹ جاری. اسپیکر نے بجٹ کے لیے قومی اسمبلی کے شیڈول کی منظوری دے دی. عید کے دوران صرف 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے 100 سے زائد فلسطینی شہید. امریکہ میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے سکھوں اور کشمیریوں کا احتجاجی مظاہرہ. یورپی یونین کا نتن یاہو کے وارنٹ جاری کرنے والے آئی سی سی ججوں کی حمایت کا اعلان. اور سامعین, اخبار جنگ نے یہ سرخیاں لگائی ہیں. ہم معاشی استحکام کی طرف گامزن ہے, اقتصادی سروے جاری. پانی ہماری ناگزیر ضرورت ہے, اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, بلاول بھٹو. وزیر اعلیٰ سندھ کی مختلف ممالک کے سفارتکاری سے ملاقات. وزیر اعظم کے دوست ملکوں کے سربراہوں سے رابطے ہوئے اتارن. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ارشد ندیم اسپورٹ اکیڈمی تعمیر کرنے کا فیصلہ. اور وزیر اعظم شہباز شریف, سیاسی بحران کا خاتمہ اولین ترجیح بنائے, لیاقت بلوچ. اور سامعین, پاکستان میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے باعث اخبارات شائع نہیں ہوئے, اس لیے آج کے پروگرام آئینۂ صحافت میں نیوز ویب سائٹ اسلام ٹائم کے ایک مضمون کو شامل پروگرام کر رہے ہیں, جس کا عنوان ہے ایرانی انٹیلیجنس کا تاریخی مارکا. مضمون نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی لکھتے ہیں, اسرائیل کے سیکورٹی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس وقت تاریخ کے بدترین بحران کا سامنا ہے. اسرائیلی اداروں کی صلاحیت پر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اس کے جواب میں سینئر ادارے ایسے خاموش ہیں جیسے سب کو سانپ سونگ گیا ہے. غزہ کے نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کرنے والے حیران و پریشان ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ آ گیا ہے. طوفان الاقصی کے بعد کیا اسرائیل اس داغ کو دھونے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اسرائیل کے مغربی بالخصوص عربی اتحادیوں کے سانس پھولے ہوئے ہیں, اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ جس حکومت کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھتے تھے اس کا تمام کچھ چھٹا ایرانی اداروں کے پاس آ گیا ہے، تو ان کا کون سا راز ایرانی اداروں سے محفوظ ہوتا ہے؟ بہرحال ایران کے انٹیلیجنس اداروں سے وابستہ باخبر ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے صہیونی حکومت کی اسٹریٹجی کو انتہائی حساس معلومات اور دستاویزات تک دسترسی حاصل کر لی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹیلیجنس اداروں سے وابستہ باخبر ذرائع نے بتایا کہ ان اسٹریٹجک اور حساس معلومات میں صہیونی حکومت کے مختلف خفیہ منصوبوں اور ایٹمی تنصیبات کی مکمل معلومات موجود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس خبر کو دیر میں اعلان کرنے کی وجہ ان معلومات اور دستاویزات کی بھاری مقدار اور بڑا حجم ہے۔ ایران کے انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق ان معلومات کو مکمل طور پر ایران پہنچنے اور محفوظ جہاں پر منتقل کرنے کے بعد ہی اس خبر کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ ایران کے قومی ریڈیو ٹیلی ویژن آئی آر آئی بی کے مطابق یہ معلومات اس حد تک زیادہ ہیں کہ ان دستاویزات اور فوٹیج کا جائزہ لینے پر بہت زیادہ وقت صرف کیا جا رہا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایرانی خفیہ اداروں نے غیر معمولی کاروائی کے ذریعے غاصب صہیونی حکومت کے ایٹمی پروگراموں کے حساس اور اسٹریٹجک مراکز کی بے شمار اطلاعات اور دستاویزات، من جملہ اسرائیل کے ایٹمی پروگراموں سے متعلق ہزاروں دستاویزات تک رسائی حاصل کر کے انہیں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں سے باہر نکالی، جن میں اسرائیل کے ایٹمی مراکز اور اس کے ایٹمی پروگراموں کے بارے میں بے شمار اطلاعات اور معلومات ہیں۔ ان سبھی دستاویزات اور غیر معمولی نوعیت کی حساس اطلاعات و معلومات کو ایران کی انٹیلیجنس نے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان۔ اخبار صحافت نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں، مہاراشٹرا الیکشن میں میچ فکسنگ، راہل کے بیان پر سیاسی تنازع، ملک بھر میں جوش و خروش سے منائی گئی عید الاضحیٰ، منی پور میتی برادری کے رہنما گرفتاری، حالات خراب، ذات پر مبنی مظلوم شماری، کیا کھاتے ہیں، کون سی بیماری سے متاثر، دلچسپ سوالات۔ ہندوستان میں 5,755 کورونا کے فعال کیسوں کی کل تعداد، ہم نے صہیونی حکومت کے انٹیلیجنس، آپریشنل اور اسٹریٹجک معلومات کا خزانہ حاصل کر لیا ہے، ایران کے وزیر اطلاعات، اسرائیلی حملوں میں شدت، غزہ کے کئی علاقوں میں نئی انخلا کی ہدایت جاری۔ اور سامعین، اخبار نے لکھا ہے غزہ میں امدادی تقسیم کا ماڈل موت کی دعوت کے مترادف انروا، ایران جوہری تنصیبات کے معائنے کے لیے تیار لیکن دباؤ قابل قبول نہیں، صدر ایران۔ اور سامعین، اخبار اود نامہ کی بعض اہم سرخیاں، الیکشن فکس کرنے کا الزام، مضحکہ خیز، کارکنوں کی بھی توہین، فرانس، یورپی یونین، بیلجیم کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ ملے گا، سماج کو ذات پات کی عدم مساوات سے پاک کرنے کی ضرورت، بھاگوت، غزہ پر اسرائیلی بمباری، کم از کم 21 فلسطینی شہید، غزہ میں فلسطینی مجاہدین بریگیڈ کے سربراہ کی موت، اسرائیل امدادی جہاز مارڈلنگ غزہ کے ساحل سے چند میل کے فاصلے پر پہنچا، اسرائیل نے قبضہ کیا۔ اور سامعین، ممبئی سے شائع ہونے والا اخبار انقلاب نے مقالہ تحریر کی، جس کا عنوان ہے صورتحال بہرحال یہی حال ہے فی الحال، سرور ہدا لکھتے ہیں، حالات بدل کر بھی نہیں بدلتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بہت سی تبدیلیوں کو قبول نہیں کر پاتا، قبول کرنا نہیں چاہتا، مگر بعض تبدیلیاں اس کے اختیار کے باہر ہوتی ہیں۔ دانشمندی یہ ہے کہ انسان مثبت تبدیلیوں کو قبول کرے اور منفی تبدیلیوں کے خلاف مزاحمت سے منہ نہ موڑے۔ ان تینوں الفاظ میں حال مشترک ہے، بہرحال پہلے لفظ کی آواز دوسرے لفظ سے، دوسرے لفظ کی آواز تیسرے لفظ سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تینوں کو حال نے بے حال کر رکھا، حال کی زندگی کا بنتا بننا اور بگڑنا ہوا نقشہ دراصل حال کا سچ ہے۔ اگر سب سے بڑی سچائی موجودہ وقت ہے تو اس کے بارے میں ہمارا رویہ بھی اتنا ہی سچا ہونا چاہیے۔ حال کی سیاست ماضی کو جب غلط صورت میں پیش کرتی ہے تو ایک معنی میں ماضی کا سچ حال کا جھوٹ بن جاتا ہے، اس جھوٹ کا مقابلہ بہت آسان نہیں ہے، حال میں اتنی طاقت ہے کہ وہ گزرے ہوئے وقت کو اپنے مطابق کر لیتا ہے، عام آدمی بھی اس جھوٹ سے بھرے ہوئے اس سچ کو دیکھتا، سنتا اور پڑھتا ہے۔ یہ ایک ایسی بے بسی ہے جو دھیرے دھیرے زندگی کی عام ضرورت بنتی جا رہی ہے، حقیقت کی بگڑی ہوئی صورت کے بارے میں چاہے جتنی گفتگو کر لی جائے فوری طور پر اس کی اصل صورت کا سامنے آنا بہت دشوار ہے، کبھی اصل صورت کی کوئی جھلک دکھائی دیتی ہے پھر وہ پوچھ جاتی ہے۔ لفظ اور زبان کو بطور طاقت دیکھنے کا تجربہ ہمارے وقت کا سب سے بڑا سچ ہے، زبان میں طاقت اور جسارت تہذیبی زندگی کی سچائی سے کبھی آتی تھی، اب نہیں، جسارت اور ڈٹھائی میں بہت فرق ہے، جھوٹ سے بھرے ہوئے سچ کا مقابلہ کس زبان اور کس ذہن کے ساتھ کیا جائے، اس سوال پر غور کرتے ہوئے کبھی کبھی حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے، نظریہ اپنے ساتھ ایسے چند الفاظ کو بھی لاتا ہے جنہیں سیاست مانوی اعتبار سے نہ صرف رسوا کرتی بلکہ بیچے چہرہ بنا دیتی ہے. یہ الفاظ فکر و خیال کے طویل سفر سلسلے اور سفر سے کٹ کر مفلس بن جاتے ہیں. نظریہ انہی الفاظ کی مدد سے اپنے مخالفین کو گرفتار کرتا ہے. یہ الفاظ زنجیر بن گئے ہیں. ان لفظوں کی تفہیم اور تعبیر کے عمل میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اس کے باوجود بولنے والا گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک مشکل صورتحال ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس کا مقابلہ فکر و خیال کی گہری سطح سے ممکن نہیں. ایک دو لفظ مل کر کس طرح تہذیبی زندگی کو متاثر کرتے ہیں اس کی مثالیں تاریخ میں بھی موجود ہیں. ماضی کی صورت کو بگاڑے بغیر کیا حال کا چہرہ روشن نہیں ہوتا؟ ماضی کی صورت وہ حالت اور کیفیت ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے خود کو ماضی کا آدمی بنانا پڑتا ہے. مگر جو آدمی اپنے حال کے ساتھ ماضی کی طرف جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ حال کو ماضی کے ساتھ ملا دیتا ہے یا ماضی حال میں داخل ہو جاتا ہے. موجودہ وقت کے ساتھ ہمارا سچا رشتہ کس طرح کیوں قائم کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر بھی غور کیا گیا مگر اب اس کی ضرورت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا اگلا پروگرام درخشاں ستارے.
سامن پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. سامن چھٹی صدی ہجری قمری کے مشہور و معروف محدث و فقیہ، مفسر قرآن، متکلم و فیلسوف اور عظیم مورخ سعید بن عبداللہ راوندی کاشانی کی جو قطب راوندی کے نام سے مشہور اور صاحب تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی علیہ الرحمہ کے برجستہ شاگرد ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اس عظیم علم شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
چھٹی صدی ہجری قمری کا دور ایران کے عظیم شاہی خاندان کی دو حکومتوں یعنی سلجوقیان اور خارزم شاہیان کا زمانہ تھا. اس زمانے میں خصوصاً سلجوقیوں کے دوران حکومت افکار مذہبی اور سنت پرستی کا عقل پرستی پر غلبہ تھا اور بہت سی عقلی علوم اور فلسفی کتابوں کو نظر آتش کر دیا گیا تھا. سلجوقی حکومت کے حکام سنت پرستوں بالخصوص اس کے مشہور و معروف وزیر خواجہ نظام الملک عقل پرستی کے سرسخت مخالف تھے. صلیبی جنگوں کے رونما ہونے اور عالم اسلام کے خلاف یورپیوں کے حملے کی وجہ سے بہت ہی سنگین نتیجہ سامنے آیا اور مسلمانوں کا زبردست علمی خزانہ برباد ہو گیا. مگر اس دلخراش حادثے کے رونما ہونے کے باوجود چھٹی صدی کو ہم علم و معرفت کی صدی قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے بے شمار دانشوروں نے علمی وادی میں قدم رکھا اور اپنی بے پناہ اور مسلسل علمی جد و جہد کے ذریعے اسلام کے لیے بے شمار خدمات انجام دی. اور انہی دانشوروں میں سے ایک عظیم المرتبہ دانشور، مشہور و معروف محدث و فقیہ سعید بن حبت اللہ راوندی تھے، جو قطب راوندی کے نام سے معروف تھے. آج ہم اسی عظیم الشان علمی شخصیت کی پاکیزہ زندگی کے کچھ نقوش سے آپ کے اذہان عالیہ کو معطر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
سامن چھٹی صدی ہجری قمری شیعوں کے مشہور محدث و فقیہ، مفسر قرآن، متکلم و فیلسوف اور عظیم مورخ سعید بن عبداللہ راوندی کاشانی کہ جو قطب راوندی کے نام سے مشہور اور صاحب تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی علیہ الرحمہ کے برجستہ شاگرد ہیں. علماء اور بزرگان دین نے انہیں شیعوں کے سب سے بڑے محدث اور علوم اسلامی کے نابغہ روزگار کے عنوان سے قرار دیا ہے. البتہ ان کی قدر و منزلت اور معرفت و شناخت کا جو حق تھا اس قدر انہیں پہچانا نہیں گیا. علامہ قطب راوندی علیہ الرحمہ ایران کے تاریخی شہر کاشان سے قریب ایک دیہات راون میں پیدا ہوئے. افسوس کہ ہم ان کی تاریخ ولادت اور بچپن کے حالات سے بے خبر ہیں اور ان کی صحیح تاریخ ولادت بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ان کی تاریخ وفات 14 شوال سن 573 ہجری قمری ہے، لہذا اس دن کو علامہ قطب راوندی کے دن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور ان کی یاد منائی جاتی ہے. آپ کی کمسنی اور خاندان کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ان کے والد اور دادا مرحوم اس زمانے کے بزرگ علماء میں سے تھے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی تھی. پھر اس کے بعد عظیم اساتذہ جیسے ابو علی تبرسی، عماد الدین تبرسی اور سید مرتضیٰ رازی سے قصب فیض کیا اور اس کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول اور تکمیل کے لیے قم المقدسہ کا سفر کیا کہ جو فقہ تشیع کا مرکز اجتہاد اور نامور علماء کے دروس کا مرکز تھا. قطب راوندی بہت ہی کم عرصے میں شیعوں کے عظیم و معتبر افراد میں شمار ہونے لگے. قطب الدین راوندی فکری اعتبار سے ان علماء ربانی کے پیرو تھے کہ جن کے افکار صدیوں سے لوگوں کے مشام کو معطر کیے ہوئے ہیں. آپ شیخ صدوق، سید مرتضیٰ، سید رضی اور شیخ طوسی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے بڑے بڑے فقہا کے افکار نظریات میں اس طرح رج بس گئے کہ ان کے شاگردوں سے حدیثیں نقل کرنے لگے، جس سے ان کے علمی اور عملی جوہر و کمالات میں نکھارا گیا. علامہ تبرسی صاحب تفسیر مجموع البیان قطب راوندی کے استاد تھے اور استاد و شاگرد میں اتنی زیادہ قربت تھی کہ دونوں کے نام نامی ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. علامہ قطب الدین راوندی نے بزرگ محدثین سے اصفہان، خراسان اور ہمدان جیسے شہروں میں بنفس نفیس روایتیں سنی اور نقل کی ہیں اور ان کی سید جمیلہ کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ درک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے کتنے شہروں کا دورہ کیا اور کس قدر زحمتیں برداشت کی ہیں. در حقیقت اس زمانے میں وسائل و امکانات کی کمی، بزرگان دین سے استفادے کے لیے دوسرے شہروں تک علمی سفر اور علمی منابع کے حصول کے لیے علماء ربانی کا سفر کرنا بھی نہایت ضروری تھا اور ہر عالم دین کا سفر اس کی معلومات اور علوم کی جانکاری سے مطابقت بھی رکھتا تھا.
تمام علماء اور قطب الدین راوندی کے درمیان ایک امتیازی فرق یہ تھا کہ وہ تمام دانشوروں اور مکاتب فکر کے نظریوں پر تعمیری تنقیدیں کیا کرتے تھے. ان کی فکری تنقیدیں نہ صرف یہ کہ خود ان کی علمی ترقی و پیش رفت کا سبب بنی، بلکہ انہوں نے دوسرے افکار کے بارے میں اپنی تنقیدوں کو آمادہ کر کے مبہم اور غیر واضح نکات کو دانشوروں کی توجہ کا باعث بنایا، اور ان کی یہ سعی و کوشش شکوک و شبہات کے دور کرنے یا ان خامیوں کے دور ہو کر علوم کی ترقی و پیش رفت کا سبب بنی. مثال کے طور پر اپنی مشہور کتاب تحافت الفلاسفہ میں بعض فلاسفہ کے اظہار و خیالات میں جو شکوک و شبہات اور تناقض پائے جاتے تھے ان کے جوابات دیے ہیں، اور یہی چیز سبب بنی کہ اس زمانے کے فلاسفہ شکوک و شبہات اور ابہامات کو دور کر کے اس کا جواب پیش کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں. در حقیقت علم و دانش میں ترقی و پیش رفت انہی تنقیدوں اور علماء نقطہ سنج کی تنقیدوں اور ان کے جوابات کی مرہون منت ہیں. علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کے دوسرے آثار میں سے کتاب تفسیر قرآن اور تاویل الآیات بھی ہے. آپ نے ان کتابوں میں آیتوں کے شان نزول کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے، جیسے آیت تطہیر یعنی سورہ احزاب کی 33 آیت کہ جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اسی طرح سے کتاب آیت الاحکام میں سے اس موضوع سے متعلق تمام آیتوں کی تحقیق کی ہے کہ جو احکامات سے مخصوص ہیں. لیکن علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کی سب سے اہم ترین کتاب خرائج و جرائع ہے، جو فقہی اور کلامی موضوعات پر مشتمل ہے، اور اس کا اہم حصہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے معجزات سے مخصوص ہے. آپ نے اس کتاب میں معجزات کو نقل کرنے کے بعد ان معجزات کے بارے میں جو معتبر روایتیں بیان ہوئی ہیں انہیں تحریر کیا ہے.
علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ نے نہ صرف مسجد، گھر اور مدرسے میں رہ کر عوام الناس کو نور علم سے منور کیا ہے، بلکہ متعدد سفروں میں بھی اپنے نور کی کرنیں بکھیری ہیں اور بے شمار شاگردوں کو زیور علم سے آراستہ کر کے اسلامی معاشرے کے حوالے کیا ہے. آپ نے اپنی عمر کے ہر ہر لمحے سے استفادہ کرتے ہوئے تشنگان علوم معرفت کو سیراب کیا ہے۔ علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کے شاگرد تابناک ستاروں کی مانند جگمگا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے استاد گنا قدر سے روایتیں نقل کی ہیں، اور علوم آل محمد علیہ السلام سے آراستہ ہونے والوں کے جم غفیر میں سے کہ جنہوں نے علامہ قطب راوندی سے اپنی علمی پیاس بجھائی اور علم کے بلند بالا مرحلے پر پہنچی ہیں، انہی تابند و درخشاں ستاروں میں سے ایک معتبر نام ان کے فرزند ارجمند حسین بن سعید بن ہیبت اللہ راوندی سر فہرست ہیں۔ اسی طرح سے چھٹی صدی ہجری کے ایک اور عظیم فقیہ اور شیعوں کے معتبر مفسر قرآن ابن شہر آشوب مازندرانی بھی علامہ قطب الدین راوندی کے ہی برجستہ شاگرد تھے۔ سامعین، ہم اگلے پروگرام میں اس عالم شہیر اور محدث بے نظیر کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔
علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ نے نشر و معارف اہل بیت علیہ السلام میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اس فریضے سے غافل نہیں ہوئے، اور اہل بیت علیہ السلام کے علوم کی کرنیں بکھیرتے اور لوگوں کے قلوب کو مودت اہل بیت میں پروتے ہوئے چار شوال سن 573 ہجری قمری کو بارگاہ ازدی میں پہنچ گئے اور مسند علم و عمل کو آنے والی نسلوں کے حوالے کر گئے۔ انتقال پرملال کی خبر سنتے ہی علماء، دانشوروں اور اہل بیت علیہ السلام کے تمام چاہنے والے علامہ قطب الدین راوندی کے گھر میں جمع ہو گئے تاکہ اہل علم و تقویٰ سے سرشار عظیم المرتبہ شخصیت کا آخری دیدار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیں۔ اذان زور سے کچھ لمحہ پہلے علامہ قطب الدین راوندی نے آخری سانس لی اور اپنے کو خداوند عالم کے سپورٹ کر دیا، اور ساری کائنات مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ایک عظیم شاگرد کے سوگ میں ڈوب گئی۔ تجہیز و تکفین کے بعد آپ کا جنازہ بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ اٹھا اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مبارک میں دفن ہوئے۔ تقریباً 8 صدیاں گزر جانے کے بعد حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے صحن کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی دوران مزدوروں سے غلطی سے علامہ قطب الدین راوندی کی قبر مبارک کا ایک گوشہ شگافتہ ہو گیا، اور لوگوں نے بڑی ہی حیرت و تعجب کی نظروں سے مشاہدہ کیا کہ ان کا جسم اطہر 800 برس بعد بھی صحیح و سالم ہے۔ علماء اور عوام نے برجستہ گواہی دی کہ ان کا جسم ان کی کتابوں اور ان کے آثار کی طرح صحیح و سالم ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر آئی اے ای اے اور دیگر عالمی اداروں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے۔ ایران کے پیچیدہ انٹیلیجنس آپریشن نے صہیونی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ صہیونی دہشت گردوں نے فریڈم فلوٹیلا پر ڈرون حملہ کر کے اس کو قبضے میں لے لیا ہے۔ ہندوستان میں بی جے پی کی قیادت میں تیسری حکومت کا ایک سال پورا ہونے پر حزب اقتدار نے اپنی کامیابی کے دعوے کیے ہیں، وہیں اپوزیشن نے
حکومت کو پوری طرح ناکام قرار دیا ہے۔ اور حکومت پاکستان کی طرف سے مالی سال 2024-25 کے لیے اقتصادی سروے جاری کر دیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر آئی اے ای اے اور دیگر عالمی اداروں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ آئی اے ای اے پر امریکہ کا تسلط ہو گیا ہے اور اس ادارے کے اقدامات اس کے قوانین اور اصولوں کے تحت نہیں بلکہ امریکی فرامین کے مطابق ہو گئے ہیں۔ محمد اسلامی نے کہا کہ ایران نے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے میں شمولیت کے معاہدے کو اپنی پارلیمنٹ میں منظور کیا ہے اور ان قوانین کا پابند ہے، لہذا یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ ہمیں باہر سے کسی قسم کا حکم دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی جیسے ترقی یافتہ علم تک دسترسی ہر قوم کا بنیادی حق ہے اور کسی کو بھی ایران سمیت کسی ملک پر دباؤ ڈالنے اور اسے محدود کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے زور دے کر کہا کہ یہ دوہرے معیار ناقابل قبول ہیں۔ محمد اسلامی نے آئی اے ای اے کے مطالبات اور اقدامات کو سیاست زدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی اشتعال انگیز اقدام سے متاثر ہوئے بغیر اپنے واضح اور اصولی منصوبوں پر مستحکم طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ ایران نے اپنے جوہری پروگرام کے سلسلے میں جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کی حالیہ رپورٹ پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے اسے یورپی اور امریکی دباؤ کا ماحصل قرار دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ تہران ایٹمی ترک اسلحہ معاہدے این پی ٹی کا رکن ہونے کی حیثیت سے قانونی تقاضوں کے تحت ہمیشہ آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون کا پابند رہا ہے اور اس نے گزشتہ 2 سال کے دوران بھی عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کے حوالے سے اپنے اقدامات کے ذریعے خود کو بہترین انداز میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر افسوس کہ ایجنسی نے یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کے دباؤ میں پہلے تو ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ایک جامع رپورٹ تیار کی اور اس کے بعد یورپی ممالک نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا تاکہ اپنے پیش نظر ممکنہ مقاصد کی تکمیل کے لیے ایران کے خلاف ایک قرارداد منظور کروا دیں۔ اسماعیل بقائی کا یہ بیان بورڈ آف گورنرز کے آج شروع ہونے والے اجلاس کے تناظر میں سامنے آیا ہے، جس میں بورڈ نیوکلیئر سیفٹی سیف گارڈ معاہدوں کے نفاذ اور ایجنسی کی سائنسی اور تحقیقی سرگرمیوں جیسے مسائل کا جائزہ لے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ اگر ایران کے خلاف کوئی قرارداد منظور ہوتی بھی ہے تب بھی ایران یقینی طور پر اپنے تعاون کی سطح کو پہلے سے زیادہ نہیں بڑھائے گا۔ یورینیم افسودگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اسماعیل بقائی نے کہا کہ یورینیم کی افسودگی سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو ایٹمی ہتھیار بنانے میں استعمال کیا جائے۔ امریکہ کے بعض اتحادیوں سمیت دنیا کے بہت سے ممالک یورینیم افسودگی کرتے ہیں مگر ان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں۔ یورینیم کی افسودگی ایران کی قومی جوہری صنعت کے نظام کا ایک لازمی حصہ ہے اور یورینیم افزودہ کرنے کی یہ صلاحیت ایران کے قومی مفادات کے پیش نظر حاصل کی گئی ہے جو ایرانی سائنسدانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے اور اس میں وسعت آئی ہے اور قوانین کی روشنی میں یہ ایران کا بنیادی حق ہے۔ ایران کے پیچیدہ انٹیلیجنس آپریشن نے صہیونی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ المیادین نیٹ ورک نے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ایران کے بڑے انٹیلیجنس آپریشن کے کئی اسٹریٹجک پیغامات خاص طور سے صہیونی حکومت کے ایٹمی پروگرام کا جائزہ لیا اور اس بات پر زور دیا کہ ایرانی انٹیلیجنس آپریشن نے دنیا کو اپنی طاقت دکھا کر اسرائیل کی انٹیلیجنس برتری کے افسانے کی حقیقت عیاں کر دی۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ جب صہیونی حکومت کے خلاف ایران کے بڑے کامیاب انٹیلیجنس آپریشن کا چرچا عالمی سطح پر ہو رہا ہے۔ اس اہم انٹیلیجنس آپریشن پر المیادین نیٹ ورک نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹیلیجنس سروس کی جانب سے کیا جانے والا پیچیدہ انٹیلیجنس آپریشن ایک اسٹریٹجک زلزلہ ہے جس نے صہیونی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایرانی ٹیلی ویژن نے جو اعلان کیا تھا اس کے مطابق صہیونی حکومت سے متعلق حساس اسٹریٹجک معلومات اور دستاویزات کی ایک بڑی مقدار بشمول اس غاصب حکومت کے ایٹمی منصوبوں اور تنصیبات سے متعلق ہزاروں دستاویزات مکمل طور پر ایران کے ہاتھ میں آ چکی ہیں اور ایران منتقل کر دی گئی ہیں۔ اتوار کے روز ایک انٹرویو میں ایران کے انٹیلیجنس وزیر سید اسماعیل خطیب نے صہیونی حکومت کی انٹیلیجنس دستاویزات کے بارے میں کہا کہ ایرانی انٹیلیجنس نے صہیونیوں کی آپریشنل اور اسٹریٹجک معلومات کی بہت بڑی تعداد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور انٹیلیجنس فورسز کی کوششوں سے یہ دستاویزات ایران منتقل کر دی گئی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے فریڈم فلوٹیلا پر ڈرون سے حملہ کر کے اس کو قبضے میں لے لیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی بحری فوج نے فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے فریڈم فلوٹیلا جہاز کا بین الاقوامی سمندر میں محاصرہ کیا اور اسے قبضے میں لے کر جہاز پر سوار افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے نمائندہ فرانچسکا البانیز نے زور دے کر کہا ہے کہ میڈلن فلوٹیلا کسی بھی طرح سے اسرائیلی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں تھا اور بین الاقوامی سمندر میں اسرائیل کو اسے روکنے کا کوئی قانونی اختیار حاصل نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جہاز کا محاصرہ کرنے کے بعد کمیونیکیشن کو جام کیا اور مطالبہ کیا کہ جہاز پر موجود ہر شخص اپنا فون بند کر دے، جس کے بعد جہاز کے ارکان کا رابطہ منقطع ہو گیا جبکہ جہاز سے جاری لائیو نشریات بھی بند ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جہاز پر ڈرون سے حملہ کر کے لوگوں پر ایسا سفید اسپرے کیا جس نے ان کی جلد کو متاثر کر دیا۔ دوسری جانب اپنے ایک بیان میں اسرائیل کی وزارت خارجہ نے بھی فریڈم فلوٹیلا کے جہاز کو روکنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلوٹیلا کو اسرائیل کے اشدود پورٹ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ حماس نے میڈلن جہاز کے اغوا کو اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حماس کے رہنما باسم نعیم نے میڈلن جہاز کے کارکنوں اور مسافروں کی زندگیوں کا ذمہ دار اسرائیلی غاصب حکومت کو قرار دیا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی بحریہ کے سابق کمانڈر نے میڈلن جہاز پر قبضے اور اس پر سوار فلسطینی حامی کارکنوں کی گرفتاری کو حکومت کی سیاسی اور فوجی شکست قرار دیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غزہ پر صہیونی دہشت گردوں کی پے در پے اور مسلسل بمباری سے جہاں مظلوم فلسطینیوں کی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں امریکی صہیونی نام نہاد امدادی مراکز بھی اب فلسطینیوں کی قتل گاہ بن چکے ہیں۔ صہیونی دہشت گردوں نے غزہ کے خان یونس علاقے کے متعدد مقامات پر بمباری کر کے مزید کم از کم 44 فلسطینی باشندوں کی جان لے لی جبکہ دسیوں کو زخمی کر دیا۔ غزہ کے طبی ذرائع نے تازہ حملوں میں 44 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ صہیونی دہشت گردوں کے توپ خانوں نے بھی مرکزی غزہ کے البریج پناہ گزین کیمپ پر گولہ باری کر کے متعدد کو شہید اور زخمی کر دیا۔ صہیونی دہشت گردوں نے النصرات پناہ گزین کیمپ میں ایک ڈرون حملہ کیا جس میں دو فلسطینی شہری شہید ہو گئے. اسی کیمپ کی ایک اور سڑک پر صہیونی دہشت گردوں نے بمباری کر کے کم از کم 3 فلسطینیوں کو شہید اور 9 کو زخمی کر دیا. صہیونی ٹولہ اب تک اپنے قائم کردہ نام نہاد امدادی مراکز پر کئی بار حملے کر کے سینکڑوں افراد کو شہید اور زخمی کر چکا ہے، جس کی عالمی سطح پر شدید مذمت کی جا رہی ہے. ہندوستان میں بی جے پی کی قیادت میں تیسری حکومت کا 1 سال پورا ہونے پر حزب اقتدار نے جہاں اپنی کامیابی کے دعوے کیے ہیں، وہیں اپوزیشن نے حکومت کو پوری طرح ناکام قرار دیا ہے. ہندوستانی میڈیا کے مطابق بی جے پی اور وزیر اعظم مودی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت کے آج پیر کو 11 سال اور تیسری حکومت کو 1 سال مکمل ہونے پر بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے ایک پریس کانفرنس میں پچھلے 11 برس کی مودی حکومت کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت نے دفعہ 370 کو ختم اور 3 طلاق جیسے مسائل کو حل کیا اور اپنی معیشت کو مضبوط بنایا. دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے مودی کی تیسری مدت کار کو 1 سال اور بی جے پی کو مرکز میں آئے 11 سال پورے ہونے پر مودی حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ گزشتہ 11 برس میں مودی حکومت نے ہندوستانی جمہوریت، معیشت اور سماجی تانے بانے کو شدید نقصان پہنچایا ہے. کانگریس کے صدر نے کہا کہ مودی حکومت نے معاشرے میں نفرت اور خوف کو پھیلایا ہے، جبکہ اس نے جی ڈی پی شرح ترقی کو 5 سے 6% کی عادت ڈال دی، جو یو پی اے حکومت میں اوسطاً 8% ہوا کرتی تھی. ادھر ممبئی سے لکھنؤ جا رہی پشپک ٹرین سے گر کر 6 مسافروں کی موت ہو گئی ہے. ہندوستانی میڈیا کے مطابق پیر کی صبح پشپک ایکسپریس ممبئی سے لکھنؤ کے لیے روانہ ہوئی تھی کہ تھانے میں دیوا کوپر ریلوے اسٹیشن کے درمیان کچھ مسافر ٹرین سے گر گئے. اس واقعے میں 6 مسافروں کی موت ہو گئی، جبکہ متعدد مسافر زخمی بھی ہوئے ہیں. واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریلوے انتظامیہ اور پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو فوراً اسپتال پہنچا دیا گیا. واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. دوسری جانب پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے ممبئی ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور حکومت پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب مودی حکومت 11 سال کی خدمت کا جشن منا رہی ہے، تب ملک کی حقیقت ممبئی سے سامنے آ رہی دردناک خبر میں نظر آتی ہے. راہل گاندھی نے ممبئی ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسی حالت میں ٹرینیں بھیڑ اور بد انتظامی کی علامت بن چکی ہیں. مودی حکومت 2047 کے خواب فروخت کر رہی ہے. حکومت پاکستان کی طرف سے مالی سال 2024-25 کے لیے اقتصادی سروے جاری کر دیا گیا ہے. سروے میں مالی سال کی پہلی 3 سہ ماہیوں میں حکومت کی کل آمدنی 13.37 کھرب روپے رہی، جبکہ مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کا 2.6% ریکارڈ کیا گیا. پاکستان کے وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم معاشی استحکام کی طرف گامزن ہیں اور رواں مالی سال میں جی ڈی پی گروتھ 2.7% رہی، جبکہ افراط زر کی شرح 4.6% ہے. حکومت نے ابتدائی طور پر رواں سال کے لیے شرح نمو کا ہدف 3.6% مقرر کیا تھا، تاہم پچھلے ماہ اسے کم کر کے 2.7% کر دیا گیا. ادھر پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حکومتی ترجیحات میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی، بنیادی مالیاتی سرپلس کا حصول اور علاقائی کشیدگی کے باوجود دفاعی اخراجات کا مؤثر انتظام شامل ہے. واضح رہے کہ یہ سروے وفاقی بجٹ کے اعلان سے ایک دن پہلے جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان کا وفاقی بجٹ 11 جون منگل کو پیش کیا جائے گا، جس میں محصولات میں اضافے اور آئی ایم ایف کے اصلاحاتی پروگرام کے تحت مالیاتی خسارے پر قابو پانے کے لیے مزید اقدامات متوقع ہیں۔ یوکرین نے ماسکو ہوائی اڈے پر ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ غیر ملکی میڈیا نے روس کی فیڈرل نقل و حمل کی ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ یوکرین کے ڈرون حملے کے پیش نظر ماسکو کے 2 ہوائی اڈوں اور ماسکو سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک دیگر ہوائی اڈے پر وقتی طور سے کچھ محدودیتیں لاگو کی گئیں، تاہم اب انہیں ختم کر دیا گیا ہے اور پروازوں کا نظام بحال ہو گیا ہے۔ مذکورہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ محدودیتیں مسافر بردار طیاروں کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے لاگو کی گئی تھیں۔ روسی وزارت دفاع نے ٹیلی گرام پر اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ماسکو، بریانسک، بلگورود، کالوگاتولا، کورسک اور کریما علاقوں میں یوکرین کے 61 ڈرون طیاروں کو منہدم کیا گیا ہے۔ مہاجروں اور تارکین وطن کو نکال باہر کرنے کے امریکی حکومت کے اقدامات اور ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن کے قانون کے خلاف پرامن مظاہرہ کرنے والوں کو کچلنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ نے نیشنل گارڈز کو لاس اینجلس شہر میں اتار دیا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی اداروں کے مطابق فوجی گاڑیوں کی بڑی تعداد ہال آف جسٹس اور سٹی ہال کے سامنے تعینات کر دی گئی ہے۔ لاس اینجلس میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی کے ذریعے مہاجروں اور تارکین وطن کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کا کریک ڈاؤن اور مظاہرین کو کچلنے کی کارروائیوں کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں تارکین وطن نے احتجاجی مظاہرے پیر کو مسلسل 3rd دن بھی جاری رکھے۔ تارکین وطن نے لاس اینجلس شہر کے مرکز میں سٹی ہال کے سامنے اجتماع کیا اور پولیس اہلکاروں کے حملوں کو فوری طور پر روکے جانے کا مطالبہ کیا۔ فیڈرل پولیس مسلسل مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے اور انہیں منتشر کرنے کے لیے اشکاور گیس کا بھی بری طرح استعمال کر رہی ہے، جبکہ بڑی تعداد میں مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ امریکی فیڈرل پولیس کے تشدد اور حملوں کے بعد بھی مظاہرین اپنے مطالبات کے سلسلے میں سڑکوں پر موجود ہیں، ان کی پولیس اہلکاروں سے جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں اور پورا لاس اینجلس شہر میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب ریاست کیلیفورنیا کے گورنر نے نیشنل گارڈز کو لاس اینجلس میں اتارنے کے ٹرمپ کے فیصلے پر شدید اعتراض کیا ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیوین نیوسام نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا یہ اقدام محض دکھاوا اور طاقت کا بے جا استعمال ہے۔ لاس اینجلس شہر کی میئر کیرن باس نے امریکی صدر کے اس فیصلے کو مکمل طور پر غیر ضروری اور کشیدگی میں اضافے کا باعث قرار دیا ہے، جس پر ٹرمپ نے انہیں اور گورنر کیلیفورنیا کو نااہل اور ناکارا قرار دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا دوسرا بلیٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اردو ویب سائٹ میں آپ سحر اردو ٹی وی سے نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے خصوصی پروگرام ہیں وہ بھی لائیو نشر کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، پروگرام کے اس حصے میں ہم اپنے ان سامعین دوستوں کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کی نشریات سننے کے دوران ہمیں وائس میسج کے ذریعے سے یا ویڈیو بنا کر ریڈیو تہران کی نشریات کی کیفیت سے آگاہ کرتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش و کاوش یقینی طور پر